الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پہلی جلد پچھلے اجتماع میں الحمد للہ ہم نے پڑھ لی تھی، اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ دو جلدوں میں مسائل ہیں. دوسری جلد شروع ہوتی ہے سورہ کہف سے. فرمایا قوله تعالی الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے اپنے بندہ پر یہ کتاب نازل فرمائی. فرماتے ہیں اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ مقام عبدیت کے مشابہ کوئی مقام نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اعلی مراتب میں ہیں. قرب الہی کے اور وصول اللہ کے جتنے مراتب اور مراتبات ہیں ان میں سب سے آخری دائرہ دائرہ عبدیت ہے. نو وشوں کے بعد جب عالم امر شروع ہوتا ہے اس میں پہلے 15-16 دائرے جو ہیں وہ ولایت اولیاء ہے، جیسے صبر، تسلیم، رضا وغیرہ ذالک. وہ ایسے دوائر ہیں جن میں پہنچنے پر ولی کو ان شعبوں میں اللہ کی طرف سے کمال عطا ہوتا ہے. دائرہ صبر میں اسے صبر کی توفیق ارزم ہو جاتی ہے، دائرہ تسلیم میں تسلیم کا شعور بڑھ جاتا ہے اور رضائے الہی پر راضی رہتا ہے وغیرہ ذالک. کم و بیش یہ 15-16 دوائر ہوں گے جو ولایت اولیاء کے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ عرش عظیم کے سامنے نیچی کی کائنات ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں ایک انگوٹھی یا ایک انگوشتری پڑی ہو، یعنی زمین، سیارے، ستارے، آسمان، یہ سارے عرش عظیم کے سامنے ان کی حیثیت ایسے رہ جاتی ہے جیسے کسی بڑے صحرا میں کوئی انگوشتری پڑی ہو. پھر عرش کے 9 حصے ہیں، آنکھ آمد نو فلک میں راجے ہو، انبیاء و اولیاء محتاجے ہو، اور بہت وسعت ہے ان میں جو نہ الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے نہ عقل اس کو سمجھ سکتی ہے. انہیں کا منصب ہے جنہیں اللہ عطا فرمائے. جہاں آخری عرش کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں عالم خلق ختم ہو جاتا ہے. ساری مخلوق کو عرش عظیم محیط ہے. اس سے آگے کا عالم عالم امر ہے. عالم امر کا ہر دائرہ عرش عظیم سمیت اپنے سے نیچے ہر شے کو محیط ہوتا ہے. تو پھر اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا وسیع ہوتا ہے، اس سے اوپر والا، اس سے وسیع تر. تو یہ 15-16 دائرے جو ہیں عالم امر کی، یہ ولایت اولیاء ہے جو ولی کو نصیب ہو سکتے ہیں جسے رب چاہے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ ساتھی لگا لیتے تھے باتوں میں اور سوال پوچھتے تھے، پھر حضرت مشاہدات کرا دیتے تھے. ساتھی بھی اچھے تھے، زمانہ بھی اچھا تھا. اب تو کسی کو مشاہدہ کرا دو تو آگے وہ دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری گدی کو مجھے فلاں جگہ سے ملے گی اور تمہارے بیٹے کو نوکری وہاں سے ملے گی. اس لیے وہ باب ہم نے بند کر دیا ہے, لوگوں میں استعداد نہیں رہی. لوگ جواہرات دے کر دال روٹی خریدتے ہیں یا سستی شہرت خریدتے ہیں. اس لیے تو حضرت نے اس پہ بڑی تحقیق فرمائی, مجھے صحیح تعداد یاد نہیں ہے, لیکن برے صغیر میں, برے صغیر فتح ہونے سے پہلے اسلام یہاں آ چکا تھا, فتح تو بعد میں ہوا. تو تقریباً ابتدائے اسلام سے ہی اسلام کسی نہ کسی طرح برے صغیر میں داخل ہو چکا تھا. 15ویں صدی جا رہی ہے, چلو 15ویں صدی کے ابتدائی دن نکال دیں, پھر بھی 1400 سال تو برے صغیر میں اسلام کو ہو گئے. 14 صدیوں میں 14-15 سے زیادہ نام نہیں ملتے جن حضرات نے برے صغیر میں سے عالم امر میں قدم رکھا. حضرت رحمۃ اللہ نے ایک ایک نام نامی انگلیوں پر گن کر بتایا تھا, بلکہ میرے پاس اکثر نام وہ ابھی تک نوٹ بھی ہیں جو حضرت نے لکھوائے تھے, بلکہ میرے خیال میں ایک نوٹ بک پر حضرت رحمۃ اللہ کے اپنے ہاتھ مبارک سے لکھے ہوئے بھی موجود. اور وہ جو 14-15 نام ہیں وہ بھی ابتدائی 2-3-4 دوائر جو عالم امر کی ہیں ان میں ان کا وصال ہوا ہے. تو یوں عالم امر کتنے کتنے بولے لگ لوگ, کتنے کتنے مجاہدے کرنے والے, کتنے کتنے پاک باز, کتنے کتنے نیک لوگ, اور زمانہ نیک تھا, رزق حلال تھا, حکومت اسلام کی تھی, مسلمانوں کی تھی, قانون اسلامی تھے, شرعی تھے. اگر اس معاشرے میں 14 صدیوں میں 14 یا 15 لوگ وہاں تک پہنچ سکے ہیں, تو آج کے معاشرے میں تو ایمان بچانا بھی بڑا کمال ہے, تو بہت دور کی بات ہے. بہرحال جب یہ ولایت اولیاء کے دوائر شروع ہوتے ہیں تو اس سے آگے جو دوائر ہیں وہ ہیں ولایت انبیاء. نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے, لیکن مبعوث ہونے سے پہلے جو کیفیت قرب الہی کی نبی کو حاصل ہوتی ہے اسے ولایت انبیاء کہتے ہیں. یہ خوب سمجھ لیجئے کہ نبی مبعوث ہوتا ہے تو نبوت کا اعلان فرماتا ہے, اس سے پہلے نبوت کا اعلان نہیں فرماتا, لیکن وصول حق نبی کو تب بھی نصیب ہوتا ہے. نبی تخلیقی طور پر نبی ہوتا ہے, تخلیقی طور پر معصوم عن الخطا ہوتا ہے, اوصاف نبوت اس میں موجود ہوتے ہیں. تو وہ جو اوصاف نبوت جن کا اظہار نہیں ہوتا جب تک نبی کی بعثت نہیں ہوتی, ان کو ولایت نبوت کہتے ہیں, وہ نبی کی ولایت. تو تقریباً یہ ولایت اولیاء اور ولایت انبیاء ملائی جائے تو دار ابدیت جو ہے یہ کم و بیش, اس وقت میں صحیح گن تو نہیں سکتا, لیکن 50 کے لگ بھگ دوائر بنتے ہیں, جس میں 15-16 ولایت اولیاء کی ہیں, اس سے آگے سارے ولایت انبیاء کی ہیں. اور ہر دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی وسعتوں کی پیمائش ممکن نہیں, اللہ ہی بہتر جانے. یا پھر جن لوگوں نے طے کیے ہیں وہ شیخ کی توجہ سے ان سے نکل گئے, الگ بات ہے. اب خود بندہ چلتا رہے اور اسے ہزاروں زندگیاں بھی ملیں تو قدم قدم چل کر پورا نہیں کر سکتا. تو پر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری دائرہ جو ہے سب سے آخر وہ دائرہ ابدیت ہے جہاں ولایت ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بہت دور کی بات ہے. پھر یہ دائرے اتنے وسیع تر ہوتے ہیں کہ دائرہ ابدیت میں بھی اتنے عجیب مقامات ہیں کہ انبیاء کے مقامات و منازل ان کی شان کے مطابق بلند و بالا ہیں. ہر ایک نبی کی اپنی شان ہے, ہر ایک نبی کو مقام ابدیت نصیب ہے, لیکن ابدیت میں بھی ہر ایک کا اپنا مقام ہے, اپنی شان کے مطابق. اور ولایت انبیاء میں کسی ولی کا داخلہ اس طرح ممکن نہیں کہ اس کی وہاں ذاتی حیثیت ہو. ولایت انبیاء اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے, اس میں وہ اللہ انہیں لے جاتے ہیں, لیکن اس طرح جس طرح شاہی محل میں بادشاہ کے خادم جاتے ہیں. ولایت انبیاء میں ولی کی روح اگر پہنچتی ہے اسے وہ مراقبہ نصیب ہوتا ہے, تو اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے جیسے شاہی محل میں بادشاہ کے ساتھ ہزاروں خادم بھی جاتے ہیں, محل کے اندر ہوتے ہیں, محلی کی قالینوں پہ چلتے ہیں, محلی میں رات گزارتے ہیں, محلی کے دسترخوان سے کھاتے ہیں, لیکن کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ میرا محل ہے؟ یہی حیثیت ولایت انبیاء میں داخل ہونے والے اولیاء اللہ کی ہوتی ہے باتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہیں رسائی نصیب ہوتی ہے. لیکن بہت چانس, میں نے جہاں تک اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے, جہاں تک میں نے پڑھا لکھا دیکھا سنا ہے, پہلا اور آخری نام میرے علم کے مطابق دائرہ ابدیت میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اسے ان باتوں پہ بڑی تنقید ہوتی ہے اور لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں. کچھ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے پیر اپنے شیخ سے بڑی عقیدت ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیر کے منازل سب سے بلند ہونے چاہیے, کسی دوسرے کا نام کیوں آئے. دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی عقیدت ہے اور آپ اپنی عقیدت سے کہہ دیتے ہیں اور یہ سب کچھ, لیکن یہ باتیں نہیں, صحیح نہیں ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اپنے اللہ کے عطا کردہ علم کے مطابق, میرے علم کے مطابق جو حقیقت ہے میں وہ بیان کرتا ہوں. میں نے تبع تابعین کے بعد کسی ولی کا نام کسی ولی کی ذات کو وہاں تک پہنچتے نہیں دیکھا, اور اس کی ظاہری دلیل بڑی واضح اور سامنے ہیں. بڑی بڑی ہستیاں گزری اور انہوں نے زمانے کو ہلا کر رکھ دیا, انقلابات برپا کر دیے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بڑے صغیر میں حضرت محی الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب, یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں انقلاب برپا کر دیے اور لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام نصیب ہوا اور ہزاروں مسلمانوں کو اللہ اللہ نصیب ہوئی. اور تاریخ سے تصوف ایسے ناموں سے بھری پڑی ہے, لیکن جس انداز اور جس حیثیت سے, دیکھیں لاکھوں لوگوں کو مشرف و اسلام فرمایا جن ہستیوں نے, ذکر قلبی انہوں نے بھی گنتی کے لوگوں کو بتایا, تسبیحات بتائیں, وظائف بتائے, عقائد کی اصلاح کی, تو میں اس کر رہا تھا کہ بے شک یہ بات درست ہے کہ ہر مرید کو ہر طالب کو اپنے شیخ سے بے پناہ عقیدت ہوتی ہے, اس لیے کہ حصول فیض کا راستہ ہی ادب و عقیدت ہے. عقیدت نہیں ہوگی تو ملے گا کیا؟ لیکن ایک ظاہر سامنے دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑی بڑی ہستیوں نے بے شمار لاکھوں لوگوں کو انقلاب آشنا کیا اور کفر کی تاریکیوں سے نور اسلام میں لائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ذکر صفی, ذکر قلبی یا مراقبات گنتی کے لوگوں کو کرائے گی, لاکھوں افراد میں سے چار پانچ سات کر چلیں. ساری تاریخ تصوف دیکھ لیں, مجازین اصلاح احوال کے لیے صاحب مجاز بنا دیے جاتے تھے, جو بندہ عملاً نیک ہو گیا اور روزمرہ کے مسائل سمجھ سکتا ہے پورا عالم ہے یا نہیں, اسے صاحب مجاز بنا مقرر فرما دیتے تھے کہ دوسروں کی اصلاح کرتا رہے. لیکن ذکر خفی قلبی اور مناظر سلوک گنتی کے لوگوں کو بتایا گیا. یہ حضور کے زمانے میں جو آیا صحابی بنا, صحابہ کے زمانے میں جسے مجلس نصیب ہوئی تابعی بنا, تابعین کی خدمت میں حاضری کی سعادت جسے نصیب ہوئی تبع تابعی بنا, اس کے بعد پھر گنتی کے لوگ اہل اللہ سے قلبی طور پر سلوک و تصرف اور حال میں گنتی کے لوگ مستفید ہوئے. یہ 14 صدیوں بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے کہ جو بھی آیا اسے سلوک و تصرف نصیب, اس کی نظیر علمی اور تاریخی طور پر 1400 سال میں نہیں ملتی. تو اگر کسی ہستی کے پاس جو بھی آیا, میں نے عموماً ہمارے ہاں ایک رواج ہے ہمارے دیہات میں کہ لوگ وضو جا کر مسجد میں نماز کے لیے مسجد میں جا کر وضو کرتے ہیں, تو ایک خادم رکھا جاتا ہے جو مسجد میں پانی بھر دیتا ہے. وہ بڑے بڑے مٹکے سے بنے ہوتے ہیں, وہ گھر والوں کو لگا کر سر پر یا گدے رکھ کے ان پر لوٹ, وہ اس کا کام ہے کہ وہ پانی سے وہ بھرے دیں. میرا تجربہ یہ تھا کہ عموماً وہ گاؤں کے غریب لوگوں کو رکھتے اور وہ عموماً بے نماز ہوتے تھے, پانی بھر جاتے تھے اور نمازیں نہیں پڑھتے تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کا خادم جو پانی بھرنے پہ معمول تھا وہ بھی فنا کر رسول تھا اور صاحب قصہ مشاہدہ تھا. ہم لطائف کیا کرتے تھے تو اس سے بھی ہم بعض باتیں پوچھا کرتے تھے. جس ہستی سے اس قدر فیوز باطنی مخلوق کو نصیب ہوئے ہو رہے ہیں اور اللہ کرے ہمیشہ ہوتے رہیں, کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ایک شخص دور دراز ویرانوں میں ایک اجاڑ گاؤں میں زندگی بسر فرما کر دنیا سے پردہ فرما گیا, کوئی اخبار ان کا نام نہیں لکھتا, کسی ٹی وی پہ اس کا کوئی پروگرام نہیں چلتا, کوئی میڈیا کوئی ذریعہ ابلاغ ان کی حقائق بیان نہیں کرتا, لیکن روئے زمین پر اراؤنڈ دا گلوب کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اس کے شاگرد اس سے مستفید ہونے والے اللہ اللہ نہ کر رہے. اسلامی ممالک تو ایک طرف رہے, تمام کافرانہ ریاستوں میں بھی لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, مراقبات کر رہے ہیں. یہ رات کا ذکر جب ہوتا ہے تو بین الاقوامی طور پر پوری دنیا کے گرتے لوگ اس میں, تو یہ اتنی برکات جو جا رہی ہیں جس دریا سے, اس کا رابطہ کہیں سم بہت بڑے پانی کے ذخیرے سے ہے تو اتنا تقسیم ہو رہا ہے. پیچھے کوئی اساس ہے، کوئی خزانہ ہے جو اس طرح لٹایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مناظر دائرہ ابدیت تک پہنچے. آپ کا وصال دائرہ ابدیت میں ہوئے. اب دائرہ ابدیت نام لینا تو آسان سا ہے، لیکن اس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا. ولی کے منازل دائرہ ابدیت میں بھی ہوں تو شان ولایت کے مطابق ہوتے ہیں، اور نبی کے منازل نبی کی شان کے مطابق ہوتے ہیں. ایک عام آدمی، آج کا مسلمان، آج سے بعد آنے والا مسلمان جو بخشا جائے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنتی ہوگا، اور یا اللہ بھی جنتی ہوں گے، علماء حق بھی جنتی ہوں گے، پھر صحابہ کرام بھی جنتی ہوں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنت میں ہوں گے. تو اگر جنتی تو کہا جائے سب جنتی ہوں گے، لیکن جنت میں بھی سب کی حیثیت اپنی 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 شان کے مطابق. اسی طرح ان دوائر میں بھی، دوائر سلوک میں بھی، جہاں تک ولایت اولیاء ہے وہاں تک تو کام ہی اولیاء اللہ کا ہے، کیونکہ ولایت انبیاء اس سے آگے شروع ہوتی ہے، اور نبی کو جو رسول اللہ اعلان نبوت سے پہلے ہوتا ہے وہ بھی اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے. ولی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی ولایت انبیاء جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ الگ ہے. اور ولایت انبیاء میں ولی کا داخلہ ایسے ہوتا ہے جیسے شاہی محل میں شاہی خادم کا. بادشاہ اور خادم ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یہ فاصلہ وہاں برقرار رہتا ہے. نبی کی شان اپنی ہوتی ہے، ولی کی اپنی ہوتی ہے. پھر ہر ولی کی بھی ہر دائرے میں اپنا مقام ہے، اپنی حیثیت ہے اور اپنی شان ہے. ایک دائرے میں اگر دس ولی ہیں تو دس ایک جیسے نہیں ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک وسیع موضوع ہے، میں نے جستہ جستہ مختصرا اس کی رجعت عرض کر دی. اللہ نے فرمایا سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، اللہ عبدہ الکتاب. تو سب سے بڑا کام جو تھا وہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کتاب، اور معجزات نبوی میں بہت عظیم اور زندہ معجزہ ہے قرآن کریم، جو حضور نے اللہ کریم سے وصول کیا اور مخلوق کو عطا فرمایا. یہ الگ بات کہ آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ انسان جن میں اکثریت جھوٹوں کی، ان پڑھوں کی، جعلی ڈگریوں والوں کی اور ایسوں کی ہے جن کے پیچھے مقدمات چل رہے ہیں، وہ ایک قانون بنائے تو وہ قابل عمل ہے، اور اللہ کا دیا ہوا قانون قابل عمل نہیں ہے. یہ اگر یہ مسلمانی ہے تو پتہ نہیں کفر کس بلا کا نام ہے. اگر اسے ہم مسلمانی کہیں گے تو پھر کفر کیا ہوتا ہے؟ ورنہ یہ وہ زندہ کتاب ہے کہ نزول سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسانی مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، معاشرے کے ہر سوال کا جواب موجود ہے، خواہ وہ آئین و دستور کے مطابق ہو، خواہ وہ سیاست کے متعلق ہو، خواہ وہ معیشت کے متعلق ہو، لین دین کاروبار ہو، خانگی تعلقات ہوں یا ملکی، بین الاقوامی، قومی، ہر موضوع کا پورا مستقل جواب قابل عمل آسان ترین اس میں موجود ہے. اور اس کا دوسرا بہت بڑا جو احسان ہے اللہ کا وہ یہ ہے کہ اس کے جس قانون پر عمل کرو گے وہ عبادت شمار ہوگا. یعنی جو دنیا کا کام قرآن کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو گے وہ آپ کے نفل ادا کرنے سے بڑی عبادت شمار ہوگا. بہرحال یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اللہ کریم ایسا وقت بھی لائیں گے اس ملک پر انشاءاللہ اسی کا یہ دستور نافذ ہوگا. دوسرا اگلی آیہ کریمہ میں آتا ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنَ اللَّهِ، تاکہ وہ ایک سخت عذاب سے جو کہ اللہ کی طرف سے ہوگا ڈرائے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ اللہ کا نبی ڈرائے. بَأْس معنی عذاب، شدید سخت سخت ترین عذاب سے، من اللہ جو اللہ کی طرف سے وارد ہوگا، لوگوں کو زندگی میں خبردار کرے کہ اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، عقائد درست کرو، اعمال درست کرو. تو یہاں حضرت فرماتے ہیں یہ باس حجاب، یعنی سب سے بڑا عذاب، سب سے شدید عذاب. قرآن کریم میں جہنم کے عذابوں کا تذکرہ مختلف جگہ ملتا ہے کہ انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جو چہرے کے قریب جائے گا تو چہرے کا سارا گوشت اس میں گل کر گر جائے گا، اور پینا پڑے گا، پینیں گے تو انتڑیاں اور میدا گل سڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھر سلامت ہو جائے گا. فشاربون شرب الہیم، حال یہ ہوگا لیکن پی اس طرح رہوں گے جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے. اسی طرح زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، توک پہنائے جائیں گے، آگ میں پھینک دیے جائیں گے، پیپ کھلائی جائیں گی، یہ ہوگا. بڑے بڑے سخت عذابوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. پھر اس کی تفسیر میں، حدیث شریف میں بہت سی تفسیر موجود ہے، لیکن قرآن کریم کے مطابق حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عذاب حجاب ہوگا. باسن شدید، سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ کسی کے سامنے اور ذات باری کے درمیان حجاب آ جائے. یہ سب سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ باقی سارے عذاب پھر اس پر مرتب ہوتے ہیں. باقی جتنے عذاب ہیں وہ اس پر مرتب ہوتے ہیں، اور جس سے حجاب ہٹ جائے اور جسے آخرت میں جمال باری نصیب ہو، کلام باری نصیب ہو، اس پر عذاب نہیں ہوتا. تو فرمایا نبی کا منصب جلیلہ یہ ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، سخت ترین عذاب سے لوگوں کو بر وقت مطلع فرمائے. یہ انذار کا ترجمہ جو ڈرائے کر دیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، مجبوری ہے اور کوئی لفظ بھی نہیں ملتا. دراصل انذار ہوتا ہے کہ بندہ اگر کوئی زہر کھانے لگا ہے اور نادانی میں کھانے لگا ہے تو جو جانتا ہے وہ اسے بتائے گی، یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. اسی طرح لوگ جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو یہ زہر کھانے کے مطابق ہے. اللہ کا نبی جانتا ہوتا ہے کہ اس کام کا نتیجہ اس کے حق میں تباہی ہوگا، تو وہ اس سے، اس انجام سے ڈراتا ہے کہ یہ کام نہ کرو ورنہ تم پر یہ عذاب آئے گا. تو انجام بد سے بر وقت مطلع فرمانے کا نام انذار ہے. تو لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، سخت ترین عذاب سے ڈرائے. یہ بات تو ہو گئی آخرت کی. اب اس حجاب کو آپ اس انداز سے دیکھیں کہ دنیا میں ہم جتنی خطائیں کرتے ہیں، جتنے گناہ کرتے ہیں، کسی کو قتل کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ذرا غور کر کے بتائیے کہ کیا گناہ کرتے وقت اس بندے کے سامنے اللہ کی یاد یا اللہ کا نام یا آخرت ہوتی ہے؟ نہیں نہ ہوتی، بھول جاتا ہے. یہ جو اللہ کا تصور ہی نہیں ہوتا، اللہ کی یاد ہی نہیں ہوتی، اس کی عظمت کا گمان ہی نہیں ہوتا، اسی کو حجاب کہتے ہیں. حجاب کا معنی ہوتا ہے پردہ. تو جب عملی دنیا میں ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے عظمت الہی نہیں ہوتی، تب ہم گناہ کرتے ہیں. اور جس کے سامنے حضور حق ہوتا ہے اور جسے یہ خیال ہوتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہ سے رک جاتا ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا. اگر اس سے خطا ہو جائے تو فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی، میں نے تیرے روبرو تیرے نافرمانی کر دی. اول تو کرتا نہیں، ہو جائے تو فوراً روتا ہے. تو اگر یہ کیفیت نہ ہو، اور بندہ در جس طرح آج کل ہو رہا ہے پورے معاشرے میں بڑی جرت بڑی دلیری سے، اور پھر گناہ کر کے شرمندہ کیا ہونا، اس پر فخر کیا جاتا ہے کہ آج میں نے اتنے بندوں کو لوٹ لیا، میں نے اتنے بندے قتل کر دیے، میں نے اتنی بسیں لوٹ لی، میں نے اتنے گھر جلا دیے، اس پہ فخر کیا جاتا ہے. تو یہ جو گناہ اور گناہ پہ فخر ہے، آپ خود سوچیں، میری رائے پہ نہ جائیں، یہ کرتے وقت بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہوتا ہے. اسے اللہ کی یاد، اللہ کی عظمت، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کچھ یاد نہیں. یہی حجاب جو ہے یہ آخرت میں دیوار بن جائے گا بندے اور رحمت الہی کے لیے. یہ کوئی یہ نہیں کہ وہاں حجاب بنا دیا جائے گا، ہم خود یہاں سے خرید کر لے جا رہے ہیں. تو اگر اخروی اس سب سے بڑے عذاب حجاب سے بچنا ہے، تو اس دنیا میں زندگی کو حضور حق میں بسر کیجیے. زندگی میں کام کرتے وقت، منہ کھولتے وقت، بات کرتے وقت، لین دین کرتے وقت، یہ یاد رکھیں، وہو مغاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے، تمہارا پالنہار تمہارے ساتھ ہے، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ. تو جب یہاں حجاب نہیں ہوگا تو کام میں برکت بھی ہوگی، تائید باری بھی نصیب ہوگی، ثواب بھی ہوگا، قرب الہی بھی نصیب ہوگا، اور زندگی پرسکون بھی ہوگی. یہاں بھی جب حجاب آ جاتا ہے تو ہم نے زندگی میں بڑے بڑے خان اور بڑے بڑے ملک اور چودھری کہلوانے والے بڑے بڑے بدماشوں کی آخری عمر بھی دیکھی ہے، جب انہیں ان کے بچے لاتے مار رہے ہوتے ہیں اور بیویاں گھر سے نکال دی، وہ ساری خانگیری چلی جاتی ہے، کرو پر چلا جاتا ہے. میں نے بڑے بڑے نامور ڈاکوؤں کو مانگ کر کھاتے دیکھا. ہمارے ہاں ایسے ڈاکو بھی گزرے ہیں جو متحدہ ہندوستان میں، پورا ہندوستان، کلکتہ بنگال تک اور بمبئی تک ان کی یلغار ہوتی تھی، اور بڑے نامور تھے. پھر میں نے ان کو زکات اور خیرات مانگتے بھی دیکھا. تو جب یہ حجاب آ جاتا ہے تو دنیا میں بھی زندگی میں ضلالت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، دل کا سکون غارت ہو جاتا ہے. اور جو لوگ دنیا میں یہ حجاب اوڑھ کر جیتے ہیں، انہیں کو آخرت میں وہ حجاب پیش آئے. کافر تو ہے ہی پس پردہ، کافر کا تو حجاب اٹھا ہی نہیں، وہ تو ہے ہی بد نصیب. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بندہ بھی بڑا نصیب ہے جسے کلمہ نصیب ہو گیا، اور پھر اس نے اپنے اور ذات باری کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی، اور اللہ کی نافرمانی پہ دلیر ہو گیا. یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کا کام اور منصب جلیلہ یہ ہے، لینذر باسن شدید من اللہ، اللہ کی طرف سے جو سخت ترین عذاب آئے گا اس سے بر وقت خبردار کرے بندے کو. اور فرماتے ہیں وہ سخت ترین عذاب جو ہے وہ حجاب ہے، نہ اس کی فریاد سنی جائے گی، نہ اسے کلام اللہ کریم فرمائیں گے، اور نہ اس کا کوئی پرسان حال ہوگا. باقی سارے عذاب اسی حجاب کے بعد مرتب ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تقلق علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وحذرنا في مالنا وأهلنا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا سلنا أمورنا كلها في ديننا ودنيانا. رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤخر وتمن بالخير. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك.